بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الانشقاق في مختصر التفسير. سورة الانشقاق مکی صورت ہے، اور اس عظیم کی آیات 25 آیات ہیں، اور جب یہ کہا کہ مکی صورت ہے تو اس میں ہمیں فوراً یہ پیغام ملتا ہے کہ اس عظیم صورت کی بنیادی پیغام کا تعلق ایمان سے ہے، اور جیسا کہ اس سورت کی ابتدا اور اس کی انتہا اگر غور کیا جائے تو اس میں آخرت پر ایمان ہی اس سورت کا بنیادی موضوع ہے اور بنیادی پیغام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان اور دیگر اہم پیغام بھی اس صورت میں موجود ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صورت کی مختصر سی شرح اور تفسیر. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن عظيم آيات کا ترجمہ اور مختصر شرح بھی ساتھ کرتے جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے. یہ عظیم آسمان، خوبصورت آسمان جو زمین کی چھت ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، اور پھٹے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ جو مخلوق ہے وہ فنا ضرور ہوگی، اور ایک دن آئے گا جب یہ عظیم مخلوق بھی فنا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے آسمان تو پھٹ جا، یہ مضبوط سبع شدادہ، جیسا کہ سورت نبع میں گزر چکا ہے، یہ سات عظیم سخت اور طاقتور آسمان پھٹ جائیں گے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے. یہ بہت پیارا اور عظیم جملہ ہے. آسمان موجود ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آسمان فنا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی یہ عظیم آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اور یہ آسمان حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہے، اگرچہ مسئلہ اس کے اپنے وجود کا کیوں نہ ہو اور اس کے فنا کا کیوں نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال ڈالے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور اسی لائق ہے۔ یہ زمین، عظیم زمین جس پر ہم رہتے ہیں، اس کے پہاڑ، اس کے سمندر، اس کے جنگل، اس کی وادیاں، یہ ساری کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے، اور ایک وقت آئے گا یہ عظیم زمین بھی فنا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یہ زمین سیدھی ہو جائے گی، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اسے باہر نکال دے گی، کیونکہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، جو بھی خزانے ہیں، جو بھی مردے ہیں مر چکے ہیں، جو کچھ اس کے اندر ہے اب وہ بری ہو جائے گی اور باہر نکال پھینکے گی۔ یہ کیوں کرے گی؟ کیونکہ یہ زمین اپنے رب کی فرما بردار ہے، اپنے رب کی فرما برداری سارے عمر کرتی رہی، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا اس زمین کے فنا ہونے تک زمین نے ہمیشہ فرما برداری ہی کی ہے۔ جب معاملہ فنا کا آیا تو ایک لمحہ برابر بھی دیر نہ ہوئی اور یہ زمین بھی فنا ہو گئی، اور زمین حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرے، اگرچہ معاملہ اس کے فنا ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ تو معاملہ تھا زمین و آسمان کا، زمین و آسمان حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار رہیں، مکلف نہیں ہیں۔ یہ آسمان، آسمان کے تارے، یہ چاند اور سورج، زمین، زمین کے پہاڑ، زمین کے سمندر، زمین کی وادیاں، یہ سارے کے سارے چیزیں مکلف نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے رب کی فرما برداری ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ اصل مقصد یہ باتیں بتانے کا یہ ہے کہ یہ انسان جو مکلف ہے اس کا کیا معاملہ ہے اور کیسا معاملہ ہے اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ جب یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تو مشرکین عرب بھی سنا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل بھی چھپ چھپ کے سنا کرتا تھا۔ انسان اپنے رب کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کتنا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے یا ایوہ الانسان، پہلے آسمان پھر زمین، دونوں کے فرما برداری، اور یہ فرما برداری ان کے فنا ہونے سے تعلق رکھتی ہے۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان، اس میں سارے انسان شامل ہیں، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، عالم ہے، جاہل ہے، مومن ہے، کافر ہے، جو بھی انسان ہے، یا ایوہ الانسان، جن سے انسان، الف لام جنس کے لیے، یعنی سارے کے سارے، صیغۃ العموم میں سارے کے سارے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب تکلیف اٹھانے والا ہے، پھر اس کو ملنا ہے، یعنی اپنے رب سے پھر ملاقات کرنی ہے۔ انسان جد و جہد کرتا رہتا ہے، تکلیف اٹھاتا رہتا ہے، اور ہر انسان اپنے طور طریقے سے جد و جہد کرتا رہتا ہے، مومن ہو یا کافر ہو، امیر ہو یا غریب ہو، قدح کرتا ہی رہتا ہے. اور یہ قدح یا جد و جہد جو انسان کرتا رہتا ہے، تکلیف اٹھاتا رہتا ہے، کس کے لیے؟ ذرا غور سے سنیں، ان قادح الى ربک. ارے کافر تو نہیں کرتا کچھ رب کے لیے، کافر دنیا کے لیے کرتا ہے، عبد الدرہم عبد الدینار، ان کے لیے ساری دنیا ہی سب کچھ ہے. تو الى ربک سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر بھی جد و جہد کرتے کرتے مر جائے گا، جیسا کہ مومن جد و جہد کرتے کرتے مر جائے گا. دونوں کی واپسی کس کی طرف ہے؟ الى ربک، تمہارے رب کی طرف. اگر کوئی شخص اچھے اعمال کرتا ہے، اس کی واپسی بھی رب کی طرف ہے، اگر برے اعمال کرتا ہے، اس کی واپسی بھی رب کی طرف ہے. تو انسان، جیسا بھی انسان ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، اس کی واپسی اس کے رب کی طرف ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کر رہا ہے، وہ خود اس کی گروی میں ہے، قرض ہے، اس نے چکانا ہے. وہ کیسے؟ فملاقی، رب کی طرف روانگی ہے، اور پھر ف ترتیب اور تعقیب کے لیے، یعنی تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ نہیں ہے، ثم نہیں ہے. فملاقی، پھر ملاقات ہونے والی ہے. یہ سارے کے سارے زندگی، 60-70 اس سے زیادہ اس سے کم سال کی زندگی جو ہے، کتنی ہے حقیقت میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. برزخی زندگی، بعض لوگوں کو 5,000 سال ہو گئے مرے ہوئے، 5,000 سال ہو گئے، 5 سال نہیں، یہ سے زیادہ بھی ہو گئے، اس سے کم بھی ہوئے شاید. ان کی برزخ کا وقت کیسے گزرتا ہے؟ یومن او بعض یوم، سلامۃ اللہ. جیسے کہ انسان سوتا ہے اور اچھی نیند میں سوتا ہے، تو اسے اگر پوچھے تو اسے کہے گا میں بس کچھ لمحے نیند آئی ہوگی مجھے. اور بعض لوگ تھوڑی دیر سوتے ہیں، لوگ لگتا ہے کہ بہت لمبے عرصے تک سوئے ہوں، لیکن حقیقت ہے برزہ کی ساری زندگی جو ہے بڑی تیزی سے گزرے گی. تو پھر ملاقات ہے، فملاقی ہی، پھر رب سے ملاقات ہے. اور رب سے ملاقات کی ابتدا ہوتی ہے قبر کے اندر سے، یعنی جب حساب شروع ہوتا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں موت سے ہی پتہ چل جاتا ہے بندے کو اس نے کس طرف جانا ہے، لیکن حقیقتا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ ہر مردہ انسان زندہ ہوگا، تب حساب کا وقت شروع ہوگا اور پھر ملاقات ہوگی. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. دیکھیں فَمُلَاقِيهِ، فَمُلَاقِيهِ میں اور بس جس کو اس کا نامہ، اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اعمال نامہ ملنے، موت سے لے کر اعمال نامہ ملنے تک زیادہ وقت نہیں گزرے گا. قبر کا مرحلہ بھی ہے، برزخ زندگی بھی ہے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر حساب کا شروع ہوگا. تو لوگ، یہ انسان، یا ایوہ الانسان، یہ جن سے انسان جو ہے، انسان جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے سارے. پہلا گروہ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، یہ کیسے ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس اس سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا. حساب لینے والا کون؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، من غیر ترجمان، کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. حساب کیسے ہوگا؟ حساباً یسیرا. حساب یسیر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب مومن کا حساب لے گا تو پردے ملے گا، پردہ ہوگا، رب ہے اور اس کا مومن بندہ ہے، بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے، دنیا والے پردے سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا بندہ مومن جو ہے یہ پردے میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندوں کے گناہ گنوائے گا، اے میرے بندے تو نے یہ عمل کیا تھا، اور وہ اقرار کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ میں نے کیا تھا، میرے بندے تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا، تو نے یہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے دنیا میں نے تجھے پردے میں رکھا، آج میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں. دنیا میں پردہ، آخرت میں مغفرت. یہ ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ میز اپنے فضل و کرم سے اگر حساب لینا ہے تو حساب یسیر لے، ورنہ پر فضل و کرم سے ان 70,000 میں شامل کر دے جو بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت پہ داخل ہوں گے. اچھا، حساب یسیر ہوا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوش خوش لوٹے گا. اس کے اہل کہاں ہیں؟ جنت میں. ہماری زندگی جو ہمارے اہل ہیں، یہ ان کے تعلق سے دنیا تک ہے، یہ دنیا کی ہمارا اہل خانہ ہے. اصل اہل جو ہیں، اصل گھر والے وہ ہیں جو جنت میں ہیں. ایک روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دنیا میں ایک بیوی اپنے مومن خاوند کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حور جو اس کے اس دنیا کے خاوند کی بیوی ہے وہ اس دنیا کی بیوی کو کوستی ہے. سبحان اللہ. جنت کی حور کہ وقتی طور پر تمہارے پاس یہ آیا ہے، اس کی اصل جگہ وہ نہیں ہے، اس کی اصل جگہ جنت ہے. اور جنت کا گھر کہاں پہ ہے؟ انسان جیسے اس دنیا میں اپنا گھر پہچانتا ہے، راستہ بھولتا نہیں ہے، اس سے زیادہ یہ انسان، یہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا، جنت میں اپنا گھر پہچان لے گا اور پہنچ جائے گا بغیر جی پی ایس کے. یہاں پہ جی پی ایس لگاتے ہیں، بعضوں کو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، روڈ بند ہو جاتا ہے، تو فوراً انسان پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور راستہ بھولے گا بھی نہیں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جنت میں صرف داخلہ نہیں ہے، خوشخبری دیکھیں، بلکہ خوشی خوشی اپنے اہل سے جا کے ملے گا. کون سے اہل کون ہوں گے؟ الحور العین، الولدان المخلدون. اور اگر اس کی دنیا کی بیوی مومن ہے اور وہ بھی جنتی ہے تو وہ جو حورے ہیں کیا کہیں گے؟ حوروں کی پرنسس کہیں گے کیا کہیں گے؟ میرے پاس لفظ نہیں ہے، لیکن جو جتنے بھی حورے ہیں جنت کی، وہ سب سے بڑی ہوگی وہاں پہ. اور یہی بیوی اسی گھر میں اپنے اس خاوند کا انتظار کر رہی ہوگی. اور اگر وہ مومن نہیں ہے، نافرمان ہے اور جہنم رسید ہوئی ہے، یا میاں اور بیوی دونوں مومن ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش نہیں رکھتے، کہتے دنیا سے تنگی آخرت میں یہی ملنے والی ہے، پھر بعض لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو جنت میں کوئی رنج نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سینے کی کشادگی ہے، دل کا اطمینان ہے، خوشی اور سرور ہی سرور ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بیوی کو جو اپنے خاوند سے دنیا میں تنگ ہے، جنت میں اس سے اچھا خاوند دے گا، اور یہ خاوند جو دنیا میں اپنی بیوی سے تنگ ہے اس سے اچھی بیوی عطا فرمائے گا. اور اگر رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دونوں کو ملا دے گا. سبحان اللہ. اچھا، یہ کون لوگ ہیں جن کو نام عمل کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ ان کے برعکس وہ اما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، دوسرے قسم کے انسان، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، فسوف یدعو ثبورا، وہ ان قریب موت مانگے گا، ہلاک ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اے کاش میں ہلاک ہو جاتا، اے اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، وہ ان قریب موت مانگے گا، وہ یصلی سعیرا، اور جہنم میں داخل ہوگا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے اہل میں خوش و خرم تھا، انہ ظن ان لن یحور، اس نے گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز نہ لوٹے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب بے شک اسے دیکھتا تھا. دوسرے قسم کے انسان، نام اعمال حساب ہوا اور حساب میں ناکامی ہوئی، نام اعمال ان کو دیا گیا بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے، بائیں ہاتھ میں کیوں، کیونکہ اس کا کام ہی الٹا تھا، اس لیے الٹے ہاتھ میں دیا گیا دنیا میں، پیٹھ پیچھے کیوں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا میں پسے پش ڈالا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والا نہیں تھا، یا تو مکمل طور پہ کفر کو راستہ اختیار کر کے چھوڑ دیا، یا کلمہ پڑھ کے نام کا مسلمان بنا رہا، اور اصل اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہیں، ان کے پسے پش ڈالا. الجزاء من جنس العمل، جیسے کرو گے ویسے ہی بھرو گے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور انصاف ہے، سبحان اللہ. دنیا میں یہ عظیم کتاب پیٹھ کے پیچھے چھوڑ رکھی تھی، یعنی عمل نہیں کرتا تھا، یہ مطلب نہیں کہ اس نے پیٹھ کے پیچھے رکھی تھی فزیکلی، نہیں، حقیقت میں وہ پڑھتا بھی شاید ہوگا لیکن عمل کا نام و نشان نہیں ہے، پڑھتا توحید کی آیات ہے اور عمل شرک پہ کرتا ہے، پڑھتا اتباع سنت کی آیات ہے اور عمل بدعت پہ کرتا ہے، پڑھتا فرما برداری کی آیات ہے اور عمل نافرمانی کرتا ہے، تو حقیقت میں اس نے پڑھا ہے تو پسے پشت ہے کہ نہیں؟ تو ایسے شخص ہونا میں اعمال، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ کے پیچھے، اس کی حالت کیسے ہوگی؟ فسوف يدعو ثبورا، وعن قریب، فسوف عن قریب، ثبور کہتے ہیں ہلاکت کو، موت کو، يدعو مانگے گا، یعنی یہ شخص ناکام ہوا اس امتحان میں جو سب سے بڑا امتحان ہے، آخرت کا امتحان، حساب جو ہے یہ سب سے بڑا امتحان ہے، اس کے بعد یا تو کامیابی ہے یا ناکامی ہے ہمیشہ کی. فسوف یدعو ثبورا، اے کاش میں ہلاک ہو جاتا، اے کاش میں فنا ہو جاتا. آسمان یا انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گئے فنا ہو گیا. یاد رکھیں قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. ایک روایت میں آیا ہے جو الذين يتخذون القبور مساجد، جو قبر مساجد بناتے ہیں، عبادت گاہیں بناتے ہیں، یہ بدترین لوگ ہوں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی. دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کے نام کو جانتے ہوں گے بس، اور یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک ٹھنڈی پیاری سی ہوا چلے گی، مومنوں کی روح قبض ہو جائے گی اس ہوا سے، یعنی کوئی مومن باقی بچے گا نہیں. جب مومن نہ رہا تو زمین پہ، اس زمین کے رہنے کا کیا فائدہ ہے، زمین کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کائنات، یہ کائنات پتہ کیوں قائم ہے؟ پتہ ہے جب تک توحید ہے تو کائنات بھی ہے، جب توحید نہیں ہے تو پھر اس کائنات کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ پھر اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور باقی جو زمین و آسمان ہے ہم خلیفہ ہیں، اشرف مخلوقات زمین پہ خلیفہ بنا دیا گیا ہمیں. جب توحید نہ رہی تو پھر دنیا کا وجود کا کوئی فائدہ باقی رہا؟ اس لیے پھر قیامت ہوگی اور بدتر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اور پھر فنا ہو جائے گی. تو جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے اپنا آنکھوں سے دیکھیں گے آسمان کا پھٹنا اور زمین کا سیدھا ہوگا ہموار ہو جانا، پھر زمین کا پھٹنا، درانے پڑ جانا اور زلزلے ہونا، اور جتنی بھی آیات کریمہ آئی ہیں قیامت کے دن کے تعلق سے، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھے گئے. اب اس نے تو دیکھا کہ آسمان فنا ہو گیا، زمین فنا ہو گئی، پہاڑ اون کی طرح اڑ گئے، سمندر میں آگ لگ گئی، کچھ باقی نہ رہا، ہر چیز فنا ہو گئی. تو یہ قیامت کے دن جب قیامت کی ہولناکیاں دیکھے گا، نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے دیا گیا اور اب اسے پتا ہے کہ ہلاکت کا وقت آ گیا، تو کیا مانگے گا اللہ تعالیٰ سے؟ کاش میں بھی فنا ہو جاؤں، میرے بھی وجود نہ ہو. جانور بھی فنا ہو جائیں گے کہ نہیں؟ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. کبھی کہتے کاش مٹی ہو جاتا، یعنی فنا ہو جاتا مٹی کی طرح، جانور کی طرح. دنیا میں جانور ہوتا ٹھیک تھا، ٹھیک ہوتا، دنیا میں انسان نہ ہوتا میں. آنکھوں کے سامنے جانوروں کا قصاص ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ حکم کو مٹی بن جاؤ، جانور سارے مٹی بن جائیں گے. تو کبھی یہ کافر ہلاکت کی دعا کرے گا، کبھی مٹی ہونے کی دعا کرے گا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اب انجام اس کے سامنے ہے، کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فا بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر بھی نہیں لگے گی، وا فوراً حساب ہوا، ناکامی ہوئی، فوراً جہنم ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جہنم کہ جہنمی کو، یعنی کافر کا یا جہنمی شخص کا جب حساب ہو جائے گا اور حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، فرشتے اسے کثیر کے لے کے جائیں گے منہ کے بل. ایک روایت میں آیا ہے کل انہ لغا نزاحت لشوا کے تعلق سے کہ آگ کا سیک پہلے پہنچے گا اور اس کے جسم سے، اس کی گوشت ہڈی سے جدا کر دے گا. آگ کا سیک جو ہے ابھی وہ راستے میں، جہنم رسید نہیں ہوا ابھی، صرف حکم ہوگا خذوہ الی النار. تو سب سے پہلے سیک آئے گا جہنم کا. ویصلی سعیرا، دنیا میں کیا حالت تھی اس کی؟ ذرا غور کریں. انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے اہل میں خوش و خرم تھا، دنیا میں بڑا خوش تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اب رب کو ناراض کیا ہے، راضی کیا ہے، رب کے کیا احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں. گھر میں خوش تھا، حرام کھایا ہے، حلال کھایا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، گھر میں خوش تھا. کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کوئی پرواہ نہیں، گھر میں خوش تھا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، اس سے پہلے کیا تھا؟ وینقلب الی اہلہ مسرورا، یہ مومن ہے. دنیا میں کیوں نہیں بتایا کہ دنیا میں کیسے تھا وہ؟ دنیا میں خوش ہونا لازمی نہیں ہے، یہ ذرا قاعدہ یاد رکھیں. ذرا مومن کی جب بات ہوئی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذکر نہیں کہ دنیا میں وہ کیسے رہتا تھا، خوش تھا یا نہیں. اگر آپ غور کریں ذرا کافروں کی زندگی پہ، ظاہر خوش ہیں کہ نہیں؟ ظاہر کی بات میں کروں، اگرچہ اندر سے وہ بھی مرے ہوئے ہیں بےچارے، سڑے جلے ہوئے ہیں، اس لیے خودکشی کے لیے وہاں پہ سب سے زیادہ ہے. لیکن اپنے گھر میں جب جاتے ہیں، دنیا ان کے پاس ہے، پوری دنیا ان کے پاس ہے، خوش ہیں، یعنی اچھا موسم بھی ان کے پاس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا یار، اچھے موسم ان کے پاس ہیں، گورا رنگ ان کے پاس ہے، خوبصورتی ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، یہ ان کے پاس ہے، وہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس توحید ہے، ہمارے پاس سنت ہے، کم ہے. ان کے پاس دنیا ہے کیونکہ دنیا کے پجاری ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، توحید ہے، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. یہ کافی نہیں ہے کیا؟ یہ مرنے کے بعد کام آئیں گے، یہ ٹیکنالوجی کام آئیں گے مرنے کے بعد؟ واللہ یہ سب چھین لے جائیں گے، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ موبائل فونز وغیرہ، یہ سب چھین لیں گے، دنیا میں ہی چھین لیں گے، کوئی اس چیز ساتھ نہیں جائے گی. یہ اچھے موسم بھی یہیں رہیں گے، یہ خوبصورتی بھی یہیں رہے گی، یہ گوری جلد جو ہے نا یہ بھی ساتھ نہیں ہوگی، اسے کیڑے کھا جائیں گے، مٹی کھا جائے گی، تو پھر ساتھ کیا جائے گا؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، کلمہ توحید ہے، اتباع سنت ہے، تو پھر ہم بہتر ہیں وہ بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، اہل ایمان بہتر ہے اہل کفر بہتر ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالی جب فرمایا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ واپس پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی، اصل خوشی جنت کی خوشی ہے، دنیا کی خوشی خوشی نہیں ہوتی، دنیا میں مومن نے جیسے بھی زندگی گزاری ہے، تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، سب سے زیادہ آزمائش کن کو ملی؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، ثم الامثل فالامثل، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں آپ، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں تو 100,000 کا مجمع حجۃ الوداع کے موقع پر تھا، ذرا امیر گن سکتے ہیں کتنے امیر تھے؟ 3 یا 4 لوگوں کے نام آتے ہوں گے سب سے زیادہ، کیا خیال ہے؟ اور باقی کہاں ہیں؟ ہزاروں کی تعداد جو 100,000 کے قریب تھی، امیر کی بات کرتے تو 4-5 زیادہ گن نہیں سکتے ہم، سبحان اللہ، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں آپ، صدیقین کی زندگی کو دیکھیں آپ، صالحین کی زندگی کو دیکھیں آپ، ان کی اکثریت دنیا میں خوش تھی، کیا دیکھ، خوشی سے مراد ظاہر خوشی، ورنہ دل کے اطمینان اور سکون، غریب سے غریب مومن بھی اپنے دل میں مطمئن ہوتا ہے، واللہ دل کا سکون اصل خوشی ہوتی ہے، اس لیے جب کافر کا ذکر کیا انہ کان فی اہلہ مسرورا، اپنے گھر میں بڑا خوش تھا، تو اصل خوشی جنت میں ہے، اور اسی کے لیے یا ایوہ الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو کدح کس لیے کرنی ہے؟ جلد جلد کسی لیے کرنی؟ جنت کو پانے کے لیے کرنی ہے، جنت ایسے ملے گی؟ مفت میں ملے گی، جب تک رب راضی نہیں ہوگا جنت کیسے ملے گی؟ تو رب کو راضی کرنے کے لیے توحید کا راستہ، اتباع سنت کا راستہ، اور سلف کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جنت کی طرف ایک ہی راستہ ہے جو آسانی سے پہنچتا ہے۔ اچھا، وہ خوش کیوں تھے دنیا میں؟ ایک اور وجہ بھی ہے، انہ ظن ان یحور، کیونکہ اس نے گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز نہ لوٹے گا، یعنی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، ارے دنیا یہی ہے جو ہم رہ رہے ہیں، کسی پہ ظلم کیا ہے تو مر جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کبھی عبادت نہیں، کبھی سجدہ نہیں کیا اپنے رب کو، کیونکہ دوبارہ زندہ ہونے نہیں ہے، تو خوشی ہے کہ نہیں؟ انہ ظن ان لن یحور، اور ظن سے مراد یہاں پہ گمان یعنی یقین، تو ظن یقین بھی آتا ہے اور گمان کے لیے بھی آتا ہے، اسے یقین تھا کہ اس نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بلا، جواب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب بے شک اسے دیکھتا تھا، وہ جو بھی کرتا تھا اس نے سمجھا میرا کوئی حساب نہیں ہونے والا، دوبارہ زندہ ہوں گا ہی نہیں، لیکن اس کا رب اس کی ہر حرکات اور سکنات سے واقف تھا، ان ربہ کان بہ بصیرا، جو کچھ وہ کہتا تھا، جو کچھ وہ کرتا تھا، سب نام اعمال میں ریکارڈ ہو رہا تھا، درج ہو رہا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، اللہ اکبر، سو میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، فلا اقسم بالشفق، سو میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی جو اس میں سمٹ آتی ہے، اور رات کی اور جو اس میں سمٹ آتی ہے، یعنی جو کچھ رات جمع کر دیتی ہے اور رات کے اندر سمٹ جاتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم کو درجہ بدرجہ ضرور چڑھنا ہے، تبدیلی آئے گی اور یہ انسان بدلتا رہے گا۔ لا اقسم سے مراد اقسم ہوئے، اور لا تأکید کے لیے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے شفق کی، شام کی سرخی کی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اپنے مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھائے، مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے غیروں کی قسم کھائے اس نے شرک کیا. تو غیروں کی قسم کھانا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا توحید ہے. شام کی سرخی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور رات کی، اور جو کچھ رات جمع کرتی ہے یا ہر وہ چیز جو رات میں سمٹ جاتی ہے. رات میں کیا چیزیں جمع ہوتی ہیں؟ درند، پرند، یہ جانور، شیاطین. کیونکہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ مظلم مخلوقات حرکت میں آ جاتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور جب اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جائے. سبحان اللہ، ذرا غور کر اس میں. رات جمع کرتی ہے جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، شیاطین کو، اور چاند کا نور بھی آہستہ آہستہ جمع ہو جاتا ہے. اذا اتسق، جب چاند مکمل ہو جائے. جب چاند مکمل ہو جائے تو نور زیادہ نہیں ہوتا، رات کچھ جمع کرتی ہے، چاند کچھ جمع کرتا ہے. تو چاند کیا جمع کرتا ہے؟ اپنی روشنی. جب مکمل ہوتا ہے تو روشنی بھی پھیل جاتی، مکمل ہوتی ہے. دیکھیں انسان بھی کچھ جمع کرتا ہے، آگے اس کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ، دیکھیں ایک ایک جملے کی وجہ ہے، ایسے نہیں ہے. لترکبون طبقا عن طبق، یہ جواب القسم ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے، اس کے جواب بھی ہوتا ہے. جواب القسم، قسم کیوں کھائی ہے؟ کہ یقیناً اے انسان تو ضرور درجہ بدرجہ تیرے تبدیلی آئے گی. تیری زندگی جب سے تو پیدا ہو مرتے دم تک ایک جیسی نہیں رہے گی. انہیں تبدیلی چار قسم کی ہے، زمانے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، اور دل کے اعتبار سے. زمانے کے اعتبار سے، زمانے بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے. جگہ بھی بدلتی رہتی ہے، انسان کبھی کس جگہ پہ ہوتا ہے، پیدا کسی جگہ پہ ہوتا ہے، پھر طلب علم کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے، یا رزق حلال کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، کسی اور جگہ پہ جاتا ہے، پھر کسی اور جگہ پہ منتقل ہو جاتا ہے. تو انسان جگہ میں بھی منتقل ہوتا رہتا ہے. جسم کے اعتبار سے دیکھیں تبدیلی، انسان پیدا ہو، ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفہ شروع ہوا، پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا، ماں کے پیٹ کے اندر چھوٹا سا بچہ دنیا میں آیا، اس کا سائز، یعنی کہ بچے جب پیدا ہو، اگر بچے کا ہاتھ اٹھا کے اپنے ہاتھ پر رکھ کے دیکھ لیں، کبھی کر کے دیکھنا، سبحان اللہ، واللہ منہ سے خود بخود یوں سبحان اللہ نکلتا ہے. یہی ہاتھ ہے جو آپ کا ہاتھ ہے، یہی انگلیاں ہیں ساری. یہ چھوٹا سا ہے اور اتنی ملائم سا ہے بالکل. اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، ایک وقت آئے گا کہ یہی ہاتھ جب آپ نے ہاتھ پہ رکھے تو برابر ہو جائے گا. وہ یہ ہاتھ جو بڑا ہے، اب اس سے بڑا کیوں نہیں ہوا؟ ایک وقت آیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا یہاں پہ آ کر رک گیا. اب عمر بڑھتی رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی یہاں پہ کیوں روکا ہوا ہے؟ انجینئرنگ سسٹم دیکھے جسم کا، سبحان اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیسے چلتا ہے. اگر قد کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ قد بھی بڑھتا جاتا، اور یہ ہاتھ بھی بڑھتا جاتا، اور انگلی بھی لمبی ہوتی جاتی، تو انسان کیسے ہو جاتا؟ سبحان اللہ. اچھا پھر یہ دیکھیں، یہ پانچ انگلیاں ہیں، یہ چھوٹی، یہ اس سے بڑی، یہ اس سے بڑی، یہ اس سے بڑی، یہ سب سے بڑی. اگر یہ یہاں پہ آ جاتی، یہ یہاں پہ آ جاتی، کیا خیال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ دیکھیں سب انسانوں کے ایسے ہی ہیں. سبحان اللہ. اس انگلی نے یہاں تک، کسی حکم ہے کہ تو نے یہاں تک بڑھنا ہے، بس اس نے یہاں تک بڑھنا ہے، اس نے یہاں تک بڑھنا ہے، اس نے یہاں تک، اس نے یہاں تک. آنکھیں دیکھیں ایک ہی لیول پہ ہیں کہ نہیں؟ بچپن سے یہ لیول تھا کہ آنکھوں کا کیا، یہ ڈسٹینس دیکھیں، یہ ماتھے کا، پیشانی کا دیکھیں. چہرہ جس طریقے سے بڑا ہے سائز میں، اسی تناسب سے یہ چیزیں بھی تھوڑی سی دور ہوئی ہیں اپنی جگہ سے، لیکن اسی تناسب سے سبحان اللہ۔ تو جسم بھی ہڈیاں دیکھے انسان کی بچپن میں، جب بچے کو اٹھا تو کہتے کہ دیکھنا کہ گر نہ جائے، اس ہڈی پسینے ٹوٹ جائے۔ کیا گرے تھے، اتنا سا بچے زمین پہ گرے گئے تو کیا فرق، ڈر لگتا ہے کیونکہ ہڈی نرم ہوتی ہے۔ یہ انسان بڑا ہوتا ہے فٹ بال کھیلتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا خوشی کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ جسم کے اعتبار سے بھی تبدیلی ہے، اور سب سے اہم بات اس تبدیلی میں لترکبون طبقا عن طبق، دل کی تبدیلی ہے۔ دل کا نام عربی میں کیا کہتے ہیں، دل کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کس لفظ سے لیا گیا؟ قلب، یعنی جس کو کوئی قرار نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے، یعنی الٹا سیدھا ہوتا رہتا ہے، کبھی کس طرف مائل کبھی کس طرف مائل۔ اور یہ دل بڑا عجیب سا ہے، لگ جاتا ہے کسی نہ کسی چیز سے، دل لگ ضرور جاتا ہے اور اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ دل جو ٹھہرا، قلب جو ٹھہرا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ہم بھی یہی دعا کرتے سب مل کے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ واللہ جسے اللہ تعالیٰ، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے دین میں ثابت کر دینا، وہ کامیاب انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جس کا دل ہر طرف گھوم کے پھرتا رہا ہے سوائے دین کی طرف نہیں پلٹا اور نہیں آیا، اس سے بدترین انسان کوئی نہیں ہے۔ دل کبھی مال کے ساتھ لگ جاتا ہے، کبھی بیوی کے ساتھ لگ جاتا ہے، کبھی اولاد کے ساتھ لگ جاتا ہے، کبھی تجارت میں لگ جاتا ہے، کبھی گیمز میں لگ جاتا ہے، کبھی الیکٹرانکس میں لگ جاتا ہے، کبھی بہت کم لوگ جن کا دل توحید کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سنت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، صحیح منہج و مسلک کے ساتھ جڑ جاتا ہے، دعوۃ التوحید کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانبرداری کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مساجد کے ساتھ، وہ سات لوگ جو قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے وہ کون سا جوان، رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل ہے لیکن کسی لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ، نماز پڑھتا ہے اس کا دل سے کھینچ کے لے جاتا ہے، مکمل خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہے۔ ورجل، ہاں ورجل، جی ہاں بالکل، میں نے کیا کہا، نوجوان رجل، رجل جوان نہیں ہے، جوان بھی رجل میں شامل ہے، جب رجل مطلقاً کہا جائے بارک اللہ میں شاب یا رجل بارک اللہ فیک، تو وہ شخص جس کا دل اللہ گھر سے مسجد سے لٹکا ہوا ہے، مسجد کی طرف دل کھینچ کے لے کے جاتا ہے، اور پاؤں دل کے تابع ہیں، چلتا تو پاؤں سے چلتا ہے نا، لیکن دل سے جاتا ہے، دل سے اٹھتا بیٹھتا ہے، دل سے عبادت کرتا ہے، دل سے نماز پڑھتا ہے، تدبر کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور جب مسجد سے نکلتا ہے نماز پڑھ کے تو دل میں تھوڑی سی تنگی محسوس ہوتی ہے، اور پھر تڑپ دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ کب دوبارہ نماز کی طرف بلایا جائے گا اور کب مسجد کی طرف واپس پلٹوں گا میں۔ اور یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، توحید اور سنت جس کی بنیاد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لہم لا یؤمنون، سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ سبحان اللہ، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو سعی بھی کرتا ہے، انتھک محنت بھی کرتا ہے، تجھے پتا ہے کہ تو نے مرنا بھی ہے، تجھے پتا ہے کہ تیرا حساب بھی ہونا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ تیرے تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ مخاطب نہیں، صیغۃ الغائب سے اللہ نے فرمایا ہے سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، تھرڈ پرسن دور، ابھی تو مخاطب یا ایہا الانسان، انسان اتنا دور ہو جائے اپنے رب سے کہ وہ جو بنیاد ہے اس کی کامیابی کی ایمان، جس کی بنیاد توحید ہے، ایمان سے منہ موڑ لے گا۔ فما لہم لا یؤمنون واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے، یا ایمان کی کمزوری ہے، جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو واللہ مومن کے دل میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں نرمی طاری ہو جاتی ہے، خشوع اور خضوع سے دل بھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے دل بھر جاتا ہے، اور اس کا اثر اس کی آنکھوں پر بھی نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر نظر آتا ہے، اس کے پورے جسم پر نظر آتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن مجید جب خود تو پڑھتے نہیں ہیں، جب ان کو سنایا جاتا ہے، کانوں میں قرآن مجید کی آواز پڑتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید کی آیات ان کو جھکا نہیں سکتی، وہ جھکتا ہی نہیں ہے۔ جھکتا کون ہے؟ اللہ کے فرمان کو سن کر جس کے دل میں ایمان ہو۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ بات یہ ہے، تو ایمان کو جھٹلانے والا جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو وہ کیا جھکے گا؟ اور قرآن مجید اس پتھر دل پہ کیا اثر کرے گا؟ واللہ اگر پہاڑ دیکھو، پہاڑ دیکھے، پورا پہاڑ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اور یہ کافر کا دل ہے۔ یہ دل کی سائز کتنا بڑا ہے میں نے پہلے بتایا، مٹھی بند کرے اپنی، آپ کا دل ہے۔ ہر انسان کے جسم کے مطابق اس کے دل کا سائز، اس کی نارمل انسان بیمار اگر نہیں ہے تو یہ اس کی مٹھی کے برابر ہے۔ اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالی کی آیتیں سنتا ہے، کان میں پڑتی ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ پہاڑ سے بھی زیادہ پتھر دل ہے اس انسان کا۔ وجہ کیا ہے؟ بل الذین کفروا یکذبون، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، کفر کیا ہے، توحید کو جھٹلایا ہے، ایمان کو جھٹلایا ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ دلوں میں بھر رکھتے ہیں یا جو کچھ دلوں میں جمع کرتے ہیں۔ رات میں نے بتایا نا، رات نے جمع کیا، چاند نے بھی جمع کیا، اب یہ انسان اپنے دل میں کیا جمع کرتا رہتا ہے؟ مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے، کیا جمع ہوتا ہے؟ ایمان ہے، توحید ہے، دین سے محبت ہے، اتباع سنت ہے، سنت سے محبت ہے، توحید سے محبت ہے، اہل توحید سے محبت ہے، اہل سنت سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، دل بھرا ہے، فرمانبرداری سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، فما لهم لا یؤمنون واذا قرئ القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبون واللہ اعلم بما یعون، ان کے دل میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، نافرمانی ہے، بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، اہل ایمان سے، اہل توحید سے، اہل سنت سے۔ نتیجہ، فبشرهم بعذاب الیم، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل سن رہا ہے، ابو لہب بھی سن رہا ہے، سب سن رہے ہیں۔ یہ وصف کس کا ہے؟ کس کا وصف ہو رہا ہے؟ انہی کا، ہر کافر کا ہے، لیکن اس زمانے میں انہی کا وصف ہے۔ ایمان نہیں لائے، قرآن مجید سنتے، چھپ چھپ کو بھی سنتے، میں جیسے ذکر یہ کہ روایت میں آیا ہے، لیکن سجدہ نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں۔ ایک فزیکل سجدہ ہوتا ہے جیسے مومن کرتا ہے، ایک دل میں خشوع خضوع طاری ہو کر ایمان کو قبول کرنے، یہ بھی ایک سجدہ ہے جو کبھی کافر نے نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ کفر پر اتر آیا اور دل میں بغض ہے، نفرت ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، تو کہاں توفیق ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا ایمان اور توحید داخل نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ فبشرهم عن قریب، فقریب ہے ان کو بشارت، عذاب علیم کی ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے، ہمیشہ کے لیے اجر ہے، اجر غیر ممنون ہے۔ کن کے لیے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہوں نے لا یؤمنون اور کفر کا راستہ اختیار کیا اور برے اعمال کرتے برے اعمال انسان کب کرتا ہے؟ جب دل میں برائی، شرک، کفر، بدعت، خرافات جگہ کر جائے۔ ان کے برعکس دوسرے قسم کے وہ لوگ جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا، شروع وہاں سے بات ہوئی نا، اب ختم بھی وہیں پہ ہوئی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے اجر ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ایک روایت میں آیا ہے کہ برزخ زندگی کے تعلق سے بھی ہے، اور کون سی ہاں یہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ دنیا کی نہیں، ایک اور بھی ہے، برزخ والی بھی ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موت دی پھر دوبارہ زندہ کیا، قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ بھی ہے، برزخ میں تھا، مر چکا تھا. اصحاب الکہف تو زندہ تھے لیکن ان پہ یعنی کان بند کر دیے گئے تھے، لیکن سورۃ بقرہ میں جن کا ذکر ہے، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو 100 سال کہاں تھے؟ برزخ زندگی تھی، زندہ نہیں تھے اس دنیا میں، تو 100 سال بھی ان کو کیسے لگا؟ ایک دن یا اسے وہ بعض یوم، اور ایک روایت میں اس وقت یاد نہیں ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.